بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه. كسبياري مختصر أو خبصورة رسالة كشرح درس جاريه. هم أئمة أعلام إن سود الجماعات كعلماء كي غلطيه كتعلق سي جون سي غلطيه هوي وو غلطيه جن کی وجہ سے بعض احادیث کی مخالفت ہوئی ان عظیم اماموں سے. یہ غلطیاں کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، ان کے کیا اسباب ہیں، یہ ہم بیان کر رہے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عذر بیان کر رہے ہیں ان ائمہ اعلام کا، اور ہمیں ہر طالب علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ اعذار ہیں جن کے ذریعے سے ان علماء کی غلطیاں جو ہوئی ہیں ان کی وجہ سے وہ دائرہ اہل سنت جماعت سے خارج نہیں ہوئے، اس لیے ان کو عذر شرعی مانا گیا ہے، عذر مانا گیا ہے. لیکن جیسے کہ شیخ صاحب آگے بھی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، غلطی غلطی ہی مانی جائے گی. غلطی اور غلطی کرنے والے میں فرق شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. غلطی تو غلطی ہی ہوتی ہے، وہ غلطی پر عمل نہیں کیا جاتا، لیکن غلطی کرنے والے جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. جو غلطی ان ائمہ اعلام سے ہوئی ان کی وجوہات ہیں، وہ وجوہات ہم بیان کر رہے ہیں. پچھلے درس میں آٹھویں وجہ بیان کی تھی، آٹھواں سبب بیان کیا تھا، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، آٹھواں کیا تھا. اچھا، آج نواں کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تاويله ان كان قابلا للتاويل بما يصلح ان يكون معارضا بالاتفاق. اس عالم کا یہ اعتقاد کہ جس حدیث کو اس عالم نے چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، وہ اس لیے ترک کیا ہے کہ اس عالم کے پاس دوسری حدیث ہے، دوسری کوئی وجہ ہے. یہ دوسری حدیث یا دوسرا نص یا دوسری وجہ جو ہے، یہ جس حدیث کو چھوڑا گیا ہے اس سے تعارض کرتی ہے، اسے ٹکراتی ہے، اس کے مخالف ہے، جس سے ہمیں یہ وضاحت ہوتی ہے، یہ دلالت ملتی ہے کہ جس حدیث کو چھوڑا گیا ہے یا تو وہ ضعیف ہے، اسے نمبر ایک کر دیں، الضعف ہی نمبر ایک، یا تو وہ ضعیف ہے، او نسخ ہی یا وہ منسوخ ہے نمبر دو، او تأویل ہی نمبر تین، یا وہ مؤول ہے، یعنی اس کی تأویل کی گئی ہے، وہ اپنے ظاہری لفظ پر باقی نہیں ہے، بشرط یہ کہ ان کان قابل للتأویل، اگر وہ تأویل کے قابل ہے. اور ہر لفظ تأویل کے قابل نہیں ہوتا، اس کی شروط ہوتی ہیں، اگر وہ شروط پائی جاتی ہیں تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ قابل تأویل نہیں ہے. الغرض کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے ان تینوں میں سے جس کی وجہ سے اس عالم نے حدیث کو چھوڑا ہے. اور قابل تأویل اس پر اتفاق ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ قابل تأویل ہے. مثل, اب اس کی مثال بیان کر رہے ہیں, مثل آية او حديث آخر او مثل اجماع. مثل آية نمبر ایک کریں, یعنی جو مخالف چیز ملی ہے جس کی وجہ سے اس عالم نے اس حدیث کو چھوڑا ہے, یا تو وہ آیت ہے آیت کی بنیاد پہ چھوڑا ہے, اسے کوئی آیت ملی ہے جو اس حدیث کی مخالفت کرتی ہے, اس کے باہر سے ہمیں مخالفت نظر آ رہا ہے, او حدیث آخر یا دوسری حدیث کی بنیاد پر دوسری حدیث کی وجہ سے اس عالم نے اس پہلے حدیث کو چھوڑا ہے, او مثل اجماع یا اسے اجماع ملا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس حدیث کو چھوڑا ہے. وہذان نوعان, جیسا فرماتے ہیں, اور یہ دو قسمیں ہیں. یہ جملہ جو آیت کا دوسری حدیث اور اجماع کا, اردو ٹیکسٹ میں نہیں, اگر آپ کے پاس یہ اردو نسخہ ہے جن ساتھوں کے پاس ہے تو شاید یہاں سے عبارت ساقط ہو گئی ہے یا غلطی ہوئی ہے, اللہ اعلم, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ تین چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہیں تو آپ ذرا نوٹ کر لیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے عربی ٹیکسٹ سے شرح کی, اردو سے نہیں کرتا. اکثر اوقات یا تو کوئی بعض عبارتوں کی ترجمہ نہیں ہوتا یا بعض اوقات ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ عربی ٹیکسٹ سے ہی میں شرح کروں. جیسا فرماتے وہ ہادہ نوعان, اور اس کی دو قسمیں ہیں. کس چیز کی دو قسمیں ہیں؟ کہ ایک حدیث کو عالم نے چھوڑا ہے, چھوڑنے کی وجہ جو ہے وہ یا تو آیت ہے یا دوسری حدیث ہے یا اس پہ اجماع ہے جو اس پہلی حدیث کی جس میں مخالفت پائی جاتی ہے, اور ان تین چیزوں کی وجہ سے یا تو پہلی حدیث ضعیف ہے یا منسوخ ہے یا مؤول ہے. ٹھیک, یہ سب کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں آگے. پہلی قسم, احدہما ان یعتقد ان ھذا المعارض راجع فی الجملہ, یہ جو معارض ہے, یہ جو دوسری چیز ہے, آیت ہے یا حدیث ہے یا اجماع ہے, یہ جملتا معارض ہے پہلی حدیث کے. فیتعین احد الثلاثۃ من غیر تعین واحد منهما, تو تین جو ہے یا تو ضعیف ہے یا منسوخ یا مؤول, ان تینوں میں سے ایک چیز ضرور ہے لیکن پتہ نہیں کون سی ہے. اجمالی طور پہ تینوں میں سے ایک تو ضرور ہے, لیکن تینوں میں سے کون سے متعین, اس عالم متعین نہیں کیا, ان کو تینوں میں سے ایک چیز پر یقین ضرور ہے, تینوں میں سے ایک پر, وہ کون سی, اس کو یہ یقین نہیں ہے. اس بنیاد سے پہلے حدیث کو چھوڑ دیا ہے. پہلے تو یہ وجہ ہے, یعنی بعض علماء سے ایسا ہوا ہے. وتارتن, اور دوسری وجہ, یعین احدہا, ان تینوں میں سے ایک کے متعین کر دیتا ہے, بأن یعتقد انہ منسوخ, اب اسے یقین ہو گیا, اس کا اعتقاد ہے کہ پہلی حدیث منسوخ ہو چکی ہے دوسری دلیل کی وجہ سے جو اس کے پاس ہے, او انہ مؤول, یا وہ مؤول ہے, اپنے ظاہر پر باقی نہیں ہے پہلی حدیث, دوسری حدیث اس لیے لیا کہ پہلے حدیث کے ظاہر سے ٹکراتی ہے. ثم قد غلط في النسخ, پھر وہ نسخ میں غلطی کرتا ہے, اسے غلطی ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے پہلے قسم میں تینوں میں سے کوئی پتہ نہیں اس کو کیا ہے, دوسری قسم پتہ ہو گیا ہے, یا تو منسوخ ہے اسے یقین ہے, یا وہ مؤول ہے یا اپنے پہلے لفظ کے ظاہر پہ نہیں ہے اس کو یقین ہے, لیکن اسے غلطی ہو جاتی ہے, نسخ میں غلطی ہوتی ہے اسی عالم سے, اس ایک حدیث کو چھوڑا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے, اور اسے اس وقت غلطی ہو رہی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. غلطی کیسے ہوئی؟ فیعتقد متأخر متقدما, تو اصل میں جو متأخر تھا اسے متقدم سمجھ بیٹھا ہے, تاریخ میں غلطی ہوئی ہے. ناسخ منسوخ کے لیے شرط یاد ہے, جو بنیادی شرط ہے تاریخ کا علم ہونا. اب اس عالم کو تاریخ کا علم تو ہے لیکن غلط علم تاریخ کا ہے, جس حدیث کو چھوڑا ہے متأخر وہ تھی اور جس پہ عمل کیا ہے وہ متقدم تھی, تو عمل کس پہ کیا جائے, متقدم پہ یا متأخر پہ؟ اگر نسخ کی بات کی جائے متأخر, متقدم تو منسوخ ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. وقد يغلط في التأويل, یا تو تأویل پر اس سے غلطی ہو جاتی ہے. بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه, تأویل میں کیا غلطی ہوئی ہے کہ ایسا لفظ اس حدیث میں سے اس نے سمجھا ہے جس کا معنی مفہوم اس حدیث میں ہے ہی نہیں, اس حدیث کے لفظ میں یہ معنی ہے جو اس نے سمجھا ہے, او هناك ما يدفع يا كوي اور وجه اس کی وجہ سے اس نے ظاہر کو چھوڑ دیا ہے. واذا عرضه من حيث الجمله فقد لا يكون ذلك المعارض دالا. اور جب وہ من حيث الجمله چھوڑ دیتا ہے تو حقیقتا جس کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے چھوڑا گیا ہے اس میں دلالت ہے ہی نہیں. یعنی اس کو حدیث پہلے چھوڑنی چاہیے تھی لیکن اس کا علم اتنا تھا جس کی وجہ سے اس نے پہلے حدیث کو چھوڑ دیا. وقد لا يكون اور یہ ممکن ہے. وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا. الضعف باقی ہے نا, ضعیف بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھا یہ گیا ہے جس حدیث کو اس نے چھوڑا ہے اس کی سند اس سے زیادہ قوی جس کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے. دوسری حدیث ملی ہے اس کی سند حقیقتا ضعیف ہے اور جس حدیث کو چھوڑ اس کی سند قوی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس عالم کے علم کی بنیاد پر پہلے کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے اور دوسری سند میں ضعف نہیں پایا جاتا اس کے علم کی بنیاد پر جو جتنا اس کے پاس علم ہے. فقوت اسناد او متن یا متن کے اعتبار سے بھی, متن کے اعتبار سے بھی جس حدیث کو چھوڑا ہے اس کا متن زیادہ قوی اس سے جسے چھوڑا ہے. وتجئ هنا الاسباب المتقدمه وغيرها في الحديث الاول. جتنے بھی سبب ہم نے پہلے آج بیان کر چکے ہیں وہ سارے سر پہلے حدیث کو چھوڑنے کی وجہ بن رہے ہیں. اب بات آتی ہے الاجماع کی. والاجماع المدعى في الغالب, اور جس اجماع کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا حدیث کو, في الغالب غالبا هو عدم العلم بالمخالف. غالبا یہ ہوتا ہے کہ اس عالم کو مخالف کا علم نہیں ہوتا, یعنی اس مسئلے میں اجماع ہوتے نہیں ہیں. اجماع کا کیا معنی ہے کہ کسی زمانے کے جو علماء ہیں وہ کسی شرع مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں سارے, اجماع ان کا ہو جائے, اسے اجماع کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس عالم کو پتہ نہیں کہ کسی اہل سنت جماعت کے عالم مخالفت کی, معذور ہے کہ نہیں, وہ معصوم تھوڑی, اس کو پتہ تھا جو پہلے آٹھ یا ہم جو وجوہات بیان کر چکے ہیں. لیکن ہے متقی پرہیزگار, اس جماعت میں سے دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہے, دین کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, توڑنا نہیں چاہتا الوداع کی طرح. یہ ہمیشہ بات ذہن نشین رکھے آپ, اس لیے میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ سننے والا کہے گا یار یہ کیسے علماء ہیں. یاد رکھیں معصوم نہیں ہیں, بشر ہیں, غلطی ان سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہم یہی تو عذر یہاں پہ بیان کر رہے ہیں اما اعلام کر. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جس اجماع کی وجہ سے حدیث کو چھوڑا ہے غالب اجماع تھا ہی نہیں اس مسئلے میں. اس کی مثال میں آگے مثالیں آئیں گی, وہ بھی اجماع بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ ضعیف حدیث جو ہے مولوی فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں بیان کرنا جائز اور اس پر اجماع بھی ہے محدثین کا. اب انہوں نے اجماع نقل کر دیا ہے اور حقیقت اس مسئلے میں اجماع ہے ہی نہیں. امام نووی ساتویں صدی کے ہیں, یہ تو دوسری صدی سے اس پہ اجماع نہیں ہے. آپ خود سوچیں اختلاف اس زمانے سے ہے لیکن ان کے علم کے مطابق اس مسئلے میں اجماع تھا ہی نہیں, ان کے نزدیک اجماع ہے. ان کی اجتہادی غلطی مانی گئی ہے لیکن وہ عالم باقی رہا ہے. اچھا امام ابن عبد البر بعض اوقات اجماع بیان کرتے ہیں اور خود مغرب میں رہتے ہیں, مغرب میں. اچھا مدینہ میں امام احمد بن حنبل کے بعض اقوال ان تک نہیں پہنچے تو اکثر کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اجماع ہے, پتہ چل جائے احمد بن حنبل مخالفت کرتے ہیں اس مسئلے کی. تو کیا وجہ ہے اجماع یہاں پر, یہ اجماع انویلڈ ہے کیوں؟ کیونکہ مخالف موجود ہے. اچھا تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد وجدنا من اعیان العلماء, اور ہم نے بعض ایسے علماء کو دیکھا, منصار الى القول باشياء, جو جنہوں نے بعض فتاوی یا بعض چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے, متمسک فی عدم العلم بالمخالف. اجماع تو نقل کیا ہے, اجماع بیان کیا ہے لیکن ان کی بنیاد کیا تھی؟ عدم العلم بالمخالف, مخالف کو ان کو علم نہیں تھا. مع ان ظاہر الادلہ عندهم يقتضي خلاف ذلك, اور جو ادلہ ان کے پاس ظاہر ہیں وہ اس کے خلاف جو فتوی دے چکے ہیں. ظاہر الادلہ یہاں پہ اجماع ہے. اب اجماع جو یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو دلیل شرعی ہے نا, اور اجماع جو ہے وہ کبھی بھی قرآن سنت مخالف نہیں ہوتا. بتا دوں میں آپ کو, اجماع نص کے مخالف نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ دیکھ لیں, قرآن ہے, سنت ہے, پھر اجماع ہے. اجماع قرآن سے ٹکرا نہیں سکتا. اب عالمی ایسی سمجھتا ہے, لیکن اس کے نزدیک نص کا ظاہر جو ہے وہ مراد نہیں ہے, اور یہ اجماع اس نص کے ظاہر کے مخالف ہے. اس لیے اجماع پہ عمل کیا جائے گا, نص کے ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اس عالم کے نزدیک یہ اجماع معتبر ہے, اور حقیقت یہ اجماع غیر معتبر ہے. اس میں اجماع ہے ہی نہیں, اور حق اس کے ساتھ ہے جس نے نص شرعی پہ عمل کیا, اس کے ظاہر کو لیا ہے. تو یہ عالم جو ہے اس سے غلطی ہوئی, لیکن اجتہاد غلط تصور کی گئی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ما ان ظاہر ادلہ عند المقتضى خلاف ذلك, ظاہر ادلہ اس کے پاس ہیں, لیکن لا يمكن العالم ان يبتدئ قولا لم نعلم به قائلا. لیکن کوئی بھی عالم اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا جب تک کہ کسی اور عالم اس سے پہلے یہ بات نہ کی ہو. اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے کبھی ایسی بات نہ کرنا جس پر تمہارا پہلے کوئی امام نہ ہو. اور اسی راستے کو اختیار کیا ہے علامہ عصر رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ. آپ فتح اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ان کی طرف سے اپنی کوئی بات نظر نہیں آئے گی. ہر بات پہ ان کے پیچھے کسی امام کا قول ہوتا ہے. سبحان اللہ, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پھر سلف کے اقوال لے کے آتے ہیں. اگر نص واضح نہیں ہے سلف کے اقوال کو لے لیتے ہیں, اگر کہیں پہ اجتہادی مسئلہ ہے اپنے اجتہاد کو چھوڑ کے امام احمد رحمۃ اللہ کے اجتہاد کو اکثر لے لیا کرتے ہیں. اس لیے حنبلی مشہور ہے, بعض لوگ کہتے ہیں امام ابن باز ہے حنبلی, مقلد ہیں. سبحان اللہ, پتہ نہیں کیسے مقلد ہیں, کتنی مسائل میں امام احمد حنبل کی مخالفت کی ہے اور دلیل کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا. سبحان اللہ, لیکن بعض لوگ سبحان اللہ صرف مخالفت کرنا ہی جانتے ہیں. شاید وہ امام رحمۃ اللہ علیہ سے ناواقف تھے, یہی ہم کہہ سکتے ہیں, ورنہ کوئی بھی عقل مند سمجھدار مسلمان عالم دور کی بات ہے جو شیخ صاحب کو جانتا ہے, کیونکہ چند فتاوے جو جس نے پڑھے ہیں ان کے کانوں میں یہ فتاوے گزرے ہیں, میرا نہیں خیال کبھی ایسی بات کر سکتا ہے. ہاں, جو آپ کو نہیں جانتا وہ تو کہے گا نا جو اس کے دل میں آتا ہے. تو شیخ صاحب یہاں بہمتے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عالم نے جس نے اجماع کی وجہ سے کسی نص کے ظاہر کو چھوڑا ہے, وہ بھی کسی اپنے سے پہلے کسی عالم کی بات کو لے کر اس نے ایسا کیا ہے, وہ خود اپنی مرضی سے ایسی بات نہیں کرتے ابتداء. فیقول ان کان فی المسئلہ, اچھا, مع علمی بان الناس قد خالفوا قد قالوا خلافه, اور اس کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کے خلاف بھی بات کی ہے. حتی ان منہم من یعلق القول, ان کے بعض میں سے یہاں تک کہ یہ بات پہنچی ہے کہ بعض علماء یہاں تک کہہ دیتے ہیں ان کان فی المسئلہ اجماع فهو احق ما یتبع. اللہ اکبر, اسے انڈر لائن کر لیں. اگر کسی مسئلے میں اجماع موجود ہو تو حق یہی ہے کہ اس اجماع کی اتباع کی جائے, یعنی میرے قول کو نہ لینا, میرے فتوے کو چھوڑ دینا. والا فالقول عندي كذا وكذا, اور اگر اجماع نہیں ملتا تو میرا فتوی میرا قول ایسا اور ایسا ہے. وذلك مثل من يقول, اور اس طریقے سے جو شخص کہتا ہے لا اعلم احدا. اب چند مثالیں نوٹ کر لیں. مثال نمبر ایک, وذلك مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهاده العبد. جو شخص کہتا ہے, علماء بعض علماء نے سلف نے یہ کہا ہے کہ غلام کی گواہی جائز نہیں ہے, کہ غلام گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ غلام ہے. اور یہ کہتا ہے لا اعلم احدا اجاز شهاده العبد. اس کا کیا معنی لا اعلم احدا اجاز؟ یعنی جماع ہے اس مسئلے میں، یاد رکھیں جماع مختلف الفاظ، ان میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے لا اعلم احدا اجاز، میں نہیں جانتا کسی نے جائز قرار دیا ہو کہ غلام بھی گواہی دے سکتا ہے، یعنی اس کے نزدیک اجماع ہے اس مسئلے پر. وقبول ہو، شخص بتیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقبول ہو محفوظ، اور غلام کی گواہی کو قبول کرنا یہ بات محفوظ ہے، معروف ہے، معلوم ہے. عن علی و انس و شریح وغیرہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور امام شریح رضی اللہ عنہ سے وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اجمعین. یہاں پہ دو صحابہ کا نام ہے، ایک تابعی کا نام، ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے غلام کی گواہی کو قبول کیا. تو جس عالم نے کہا کہ لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد، اس کا مطلب اس کا یہ اجماع غلط ثابت ہوا، لیکن کیونکہ وہ مجتہد عالم ہے تو اس نے فتویٰ دیا کہ غلام کی اور عبد یا غلام کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. غلطی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ شریعت میں قانون سازی ہے کہ نہیں؟ حکم غیر ما انزل اللہ ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ نہیں ہے نا، لیکن اس شخص نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے مخالف ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود بھی یہ ان کے لیے عذر ہے. کیوں عذر ہے؟ نمبر ایک اہل سنت جماعت میں سے ہیں، ٹھیک. نمبر دو، تین بڑی وجوہات ہیں، ایک بتا دیے بھائی اللہ کو جی بشار. وہ تو ٹھیک ہے، بشر ہو گیا، وہ بھی ہو گیا اہل سنت میں سے ہے نا، یہ ساری چیزیں بیچ میں آ گئی. یہ اہل سنت میں سے، یہ تو نشانی اہل سنت و جماعت کی. دو اور بڑی باتیں ہیں، وہ بھی آ گئی اہل سنت میں سے میرے بھائی، یہ ساری چیزیں اس میں ایک نہیں آ گئی. چلیے وہ تو ٹھیک ہے، دلیل مجھے دلیل چاہیے. کوئی کہے کہ یار اس کو کیوں معاف کر دیا تم لوگوں نے، ابن تیمیہ نے کیوں اس کو عذر بیان کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور غلط ثابت اس کو ایک اجر ملتا ہے. تیسری بات، مسئلہ کون سا ہے؟ فقہی مسئلہ ہے، سبحان اللہ. اچھا، ويقول، اور یہ بھی کہتا ہے اجمع على ان المعتق بعضه لا يرث، اور کسی اور نے کہا، کسی عالم نے کہا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ جس غلام کو کیا کیسے کہیں گے، مکمل طور پہ نہیں، جزوی طور پہ، ہاں جزوی طور پہ آزاد کیا ہے، وہ کبھی وارث نہیں بن سکتا، وہ اپنے آقا کا وارث نہیں بنتا. دیکھیں غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کیا جاتا ہے، اس کے دو طریقے ہیں شرعاً. ایک طریقے ہے کہ مکمل طور پہ آزادی، ایسا خطوقہ میں نے تمہیں آزاد کیا، بات ہو ختم ہو گئی. دوسرا طریقہ کہ غلام خود اپنی آزادی خرید لیتا ہے اپنے آقا سے، اور وہ جتنی پیسہ دیتا ہے اتنی پرسنٹ وہ آزاد ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جزوی طور پہ معتق آزاد. اگر غلام ابھی مکمل طور پہ اس کی ادائیگی نہیں ہوئی اور آقا مر گیا ہے، وارث بن سکتا ہے؟ یہاں پر ایک شیخ، ایک امام فرماتے ہیں کہ وہ وارث نہیں بن سکتا، اس پر اجماع ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَتَوْرِيثُ مَحْفُوظٌ عَنْ عَلِيٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَفِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. یہ بھی لے لو. اور جس عالم نے کہا اس مسئلے میں اجماع ہے، اسے غلطی ہوئی. کیوں؟ عدم العلم بالمخالف، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. इसलिए इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने शर्ह अकीदा अकीदा वासितिया में, क्योंकि अपना अकीदा वासितिया है, अकीदा वासितिया में बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, फरमाते इजमाए मुतबर कौन सा है, कुरून सलाता में जो हुआ है इजमाए मुतबर पहले तीन सदियों में, उसके बाद लोग मुतफर्रिक हो गए, पूरी दुनिया में फैल गए हैं, और उनको ये पता लगा रहा है कि सब ने एक मसले पे इजमा किया हो मुश्किल है, लेकिन बेहतरीन तीन जमाने के अकवाल को जमा करना आसान है कि नहीं, आसान है, तो इजमा मुतबर इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के नजदीक वो है। बहरहाल तो जुज़वी तौर पर आजाद गुलाम जो है एक आलिम ने कहा वो वारिस नहीं बन सकता, फतवा दे दिया, लेकिन हकीकतन वह तौरीफ महफूब अल अली इब्न मसूद रज़ी अन्हु, उनको तौरीफ उनको वारिस बनाना जो है वो महफूज है सैयदना अली से, सैयदना इब्न मसूद से, वफी हदीस हसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें हदीस हसन है अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा असाब अल मुकातब, मुकातब उस गुलाम को कहते हैं जो पैसा दे के अपनी आजादी खरीदता है, इज़ा असाब अल मुकातब हदन औ मीराथन वरथ बिहिसाब मा उतिका मिन्हु, अगर ऐसा गुलाम जो जुज़वी तौर पर आजाद हो उसने अगर किसी हद का इर्तिकाब किया है या मीरास वर्से का मामला है, वरिथा वो वारिस होता बिहिस्सा मुतिका मिन्हु, जितना वो आजाद है उतने वारिस बनता है, अगर शेख साहब फरमाते हैं वो यकूल आखर, एक और आलम कहता है ला अअलम अहद औजब الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه, एक और आलम कहता है मैं कोई शख्स ऐसा नहीं जानता जिसने नमाज में दुरूद को वाजिब करार दिया हो, ये उसका इल्म है, कैसा फरमाते हैं वइजाबुहा, और नमाज में तशहुद में दरूद पढ़ना वाजिब यानी फर्ज है, महफूज या महफूज है अन अबी जाफर अल बाकर, अबी जाफर अल बाकर रहमतुल्लाह अलैहि से साबित है, और इमाम अहमद हम्बल से भी साबित है, बल्कि आज भी जो हम्बली मजहब है वो इस पर है कि अरकानुस सलाह 14 है, उनमें से भूल गए अरकानुस सलाह, अरकान उस सलाह में से बाज वाजिबात भी कहते हैं, और उनमें से दुरूद जो है वाजिबात उस सलाह में से, हाँ वाजिबात उस सलाह 8 है, दुरूद है उसमें, सुहबे हज़ार रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रुकन है, शब नमाज के नजदीक रुकन है, शब अथमी रहमतुल्लाह अलैह शाह मुमतिअ में फरमाते हैं अल क़ौल अर्राजिह अन्नहु लैस बिरुकन, बरहल ये सारा इख्तिलाफ है उलमा के इसमें, इस मामले में हर बंदा जो है वो अपनी दलील जो उस जैसे उसने समझी उसकी बुनियाद पर फतवा देता है, और बास के नजदीक मुस्तहब है वाजिब भी नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ते नमाज हो जाती है, क्या फर्क रुकन वाजिब और मुस्तहब में, रुकन का मतलब है नहीं पढ़े तो नमाज नहीं हुई, आप तशहुद दोबारा पढ़ना पड़ेगा अगर फसल कम है एक जगह पर बैठे अभी उठे नहीं अपने मुसल्ले से, और अगर आप उठ गए हैं और निकल गए हैं बाहर और फासला ज्यादा लंबा होगा तो आप शुरू से नमाज पूरी पढ़ेंगे क्योंकि आपने एक रुकन छोड़ दिया है, वाजिब का मायना यह है अगर आपने छोड़ दिया है तो सजदे सहू करना पड़ेगा आपको, अगर आपको याद आ जाता है, अगर याद नहीं आया तो उसकी माफी है, मुस्तहब का मायना यह है आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है बराबर है कोई हर्ज नहीं है, और जब दुरूद की हम बात करते हैं तो तशहुद अखीर में की बात कर रहे हैं हम, तशहुद अव्वल में जिन नमाजों में दो तशहुद हैं, पहले तशहुद में पढ़ना जायज है यानी सुन्नत है, अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैहि सिफतुस सलाम फरमाते हैं मुस्तहब है, بارك الله فيك. تو جسف ما محفوظ عن ابي جعفر الباقر. ابي جعفر الباقر يعني سنة جماعت کے اماموں میں سے, شیعوں کے اماموں میں سے نہیں, رافضوں کے اماموں میں سے. اگرچہ 12 جو 12 امام رافضوں کے میں سے امام جعفر الباقر بھی ہیں, حقیقتا ان کا امام نہیں, ہمارا امام ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اور اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہیں, ائمہ اعلام میں سے ہیں, ٹھیک ہے نا. روافض نہ تو عقل ہے اور نہ ہی نقل ہے. اگر اہل بیت کا لفظ نہ ہوتا ان کے پاس میں, تو ان کی ساری غلطیاں سامنے ہو جاتی اور بچے بھی پہچان لیتا یہ لوگ جو ہے بدعتی ہیں اور کفری عقیدے رکھتے ہیں. لیکن اہل بیت اور آل بیت کی محبت کی اوڑ میں یہ سارے بدعات اور خرافات, شرک کا ارتکاب, جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, یہ ایک ہی پردے کے پیچھے ہو رہا ہے, محبت ہی آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سچی محبت کرتے ہوتے تو اتباع کرتے, ابتداء کبھی نہ کرتے, جیسے کہ حسن جماعت کا ہمیشہ منہج رہا ہے. جیسا فرماتے وذلك ان غایت کثیر من العلماء ان يعلم قول اہل العلم الذين ادركهم في بلادهم. اور اکثر علماء جو ہیں وہ ان علماء کو جانتے ہیں جو ان کے شہر میں, ان کے ملک میں رہتے ہیں. ملک کی بات کروں تو اس زمانے میں شہر ملک ہوا کرتے تھے. الذين ادركوا في بلاد واقوال جماعات غيرهم. اور بعض ان کے علاوہ بھی بعض جماعتوں کو بعض علماء کے بارے میں جانتے تھے. كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين والكوفيين. جو متقدمین میں سے غالباً ان کی اکثریت کو آپ سنیں گے یہ فرماتے ہوئے مدنیوں اور کوفیوں کے تعلق سے باتیں. جیسے مدینہ تو کوفہ تو نہیں تھا نا, شام بھی تھا, مصر بھی تھا, اور جیسے وہ گزر گئے پھر خراسان تک کے علم پہنچ گیا, ماورا نہر تک پہنچ گیا, یمن تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے. تو پھر کوفی اور مدنیوں کی بات تو کرتے ہیں, یعنی ان علماء کے بارے میں وہ جانتے تھے. باقی علماء جو دوسری جگہوں میں ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ ان مسائل میں ان کا کیا قول ہے. وہ کثیر میں متأخرین, یہ تو متقدمین تھے. متأخرین کیا کرتے ہیں؟ اور بہت زیادہ متأخرین میں سے لا يعلم الا قول اثنين او ثلاثه من ائمه المتبوعين. جو متأخرین بعد میں آئے وہ بھی ائمه المتبوعين, ان میں سے چار امام جو ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وآل السلف اجمعین. ان چاروں میں سے, یا ان کے علاوہ امام لیث بن سعد کا اپنا ایک سکول تھا, سکول آف تھاٹ تھا, اور امام لیث بن سعد مصر میں تھے اور امام شافعی کے بھی استاد تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم امام مالک سے بھی حاصل کیا, امام لیث سے بھی حاصل کیا, اور امام لیث بن سعد امام مالک سے زیادہ قوی تھے علم میں, سبحان اللہ. لیکن شہرت اللہ تعالیٰ نے ایک کو دے دی, ایک سے چھین لی. ایک معروف ہے, بچہ جانتے امام مالک کون ہے, کہ امام لیث بن سعد کو کون جانتا ہے؟ صرف طلاب علم محدثین علماء جانتے ہیں, عوام الناس تو نہیں جانتے نا. تو ان کا بھی سکول آف تھاٹ, امام ثوری کا سکول آف تھاٹ تھا, امام حماد بن سلمہ کا تھا, سفیان عین, حماد, ان سب کے اپنے سکول آف تھاٹ تھے اور اکثر ملتے جلتے تھے. اور بعض جو ہے وہ کچھ مخالفت ان کے آپس ان کے بیچ میں ہوتی تھی. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جو عالم جس جگہ پہ رہتا ہے, جو علم اس کو وہاں سے ملا ہے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے اس کا اپنے دور تک, جو نئے مسائل آئے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں اس نے ان کو تولا ہے اور صحابہ کے اقوال کو دیکھا ہے, جو نہیں ملے پھر اس نے اجتہاد کیا. یہ اجتہاد تو صحیح ثابت ہوا یا غلط ثابت ہوا؟ صحیح ثابت ہوا دگنا اجر ہے, غلط ثابت ہوا ایک اجر اس کو ملا ہے. تو جو متأخرین ہیں وہ متقدمین میں سے دو یا تین کے قول کو جانتے تھے, ان کے علاوہ نہیں جانتے تھے. مثال تو چار فقہا کو لے لیں آپ, چار اماموں کو لے لیں. بعض لوگ تین کے بارے میں جانتے, چوتھے کے بارے میں نہیں جانتے اس خاص مسئلے میں. تو اس نے تین کے قول کو جب دیکھ لیا ایک جیسا کہہ دیا اجماع ہے, اور حقیقت چوتھے کا قول اس کے مخالف تھا لیکن اس کو ملا نہیں. جیسا فرماتے وما خرج عن ذلك فانه عنده يخالف الاجماع. اور جو ان تین اماموں کے خلاف بات ہے یعنی اجماع سے باہر, میں نہیں مانتا اس کو. لانه لا يعلم به قائلا, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کسی اور عالم اس زمانے کے عالم نے جو ان کے زمانے میں تھا اس نے خلاف کیا. وما زال يقرع سمعه خلافه, وربو أكثر يسون ثلاثة. فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا. تو ایسا شخص کبھی بھی کسی حدیث کو نہیں لے سکتا جو اس اجماع کی مخالف ہو. لخوفی وجہ کیا؟ لخوفی ان یکون ھذا خلاف للاجماع. وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں یہ روایت لے لیتا ہوں جس کا واحد اس اجماع سے ٹکراتا ہے, تو اگر میں اس روایت کو لے لیتا ہوں تو اجماع سے ٹکرا جاتا ہے اور دین کا کوئی حصہ چھوٹ جائے گا سبحان اللہ. اول اعتقاد انه مخالف للاجماع, يعني هو سمجھتا کہ اجماع کی مخالفت ہوگی. والاجماع اعظم الحجج, وہ یہ سمجھتا کہ اجماع بہت بڑی حجت ہے. اگرچہ صحیح قول کیا ہے, اذا صح الحديث فهو ذا الاجماع بھی کام نہیں آتا. جب حدیث صحیح ثابت ہو گئی یہ بات ختم ہو گئی ہے. لیکن بات ایسی یہ ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں, اس وقت جب حدیث کی علل کو دیکھا جاتا تھا, محدثین اور رواد کو دیکھا جاتا تھا, تو اس عالم کی جو علم ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اجماع جو ہے وہ ایسی روایت پر مقدم ہے جو متواتر نہیں ہے مثال کے طور پہ. اور حقیقتاً یہ بات درست نہیں ہے. یہ عذر تو مان لیا جاتا ہے اس عالم کا کیونکہ وہ سنج بات کا عالم ہے, لیکن اس کی یہ غلطی سمجھتے ہی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جیسے کہ آگے شخص بیان کرتے ہیں. وهذا عذر, یہ عذر ہے. كثير من الناس في كثير مما يتركونه, وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه. اور یہ بہت سارے لوگوں کا عذر ہے جس وجہ سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا ہے. وبعضهم, ان میں سے بعض علماء, معذور فيه حقیقہ, حقیقة معذور ہے وہ. وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة, وليس في الحقيقة بمعذور. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو حقیقت معذور نہیں ہے ان کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے اصول کے خلاف بات کی ہے. وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَسْبَابِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ, اور بہت سارے اسباب اس سے پہلے اور اس سے بعد بھی اسے گواہی دیتے ہیں. نام اصل دوبارہ نوٹ کر لیں. شروع سے میں ایک مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ نام اصل کیا ہے. حدیث ملی, صحیح بھی ثابت ہوئی, دلالت کے علم بھی ہوا, دلالت صحیح اور صریح بھی ہے, یعنی صحیح ثابت ہوئی. لیکن اب لیکن کے بعد یہ نواں وجہ ہے, حدیث کے مقابلے میں دوسری آیت یا حدیث یا اجماع موجود ہے جو اس کی ضعف کی دلیل بن جاتی ہے. یعنی یا تو وہ ضعیف ہے یا منسوخ ہے یا مؤول ہے. یہ نام سبب ہے, نام عذر ہے. السبب العاشر, دسو عذر, معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله. اس کی نظر میں, اس عالم کی نظر میں اس صحیح حدیث پر عمل کرنا درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے خلاف دوسری وجہ موجود ہے جو اس حدیث پر عمل کرنے سے روکتی ہے. مما لا يعتقد غيره, اور حقیقتا اس کے علاوہ دوسرے عالم کے نزدیک یہ وجوہات ہے ہی نہیں. او جنسه معارض, یا اس کی جنس معارض ہے. او لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا, یہ حقیقت میں معارض راجح میں مرجوح ہے. اب مثال سے بات آسان ہوگی. پہلے اس میں فرق دیکھیں ذرا کیا ہے. شیخ صاحب رحمتہ اللہ علیہ, یعنی چھوٹے فرق کو بھی الگ عذر بنا دیا ہے. ملتے جلتی باتیں ہیں, ملتے جلتے مسئلے ہیں, لیکن فرق دیکھیں. ابھی مثال سے فرق واضح ہو جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب بڑی بات ہونے والی ہے ذرا حوصلے سے. كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن, جیسا کہ بہت سارے کوفیوں نے صحیح حدیث کو چھوڑ دیا ہے ظاہر قرآن کی وجہ سے. قرآن کے ظاہر کو لے لیا اور صحیح حدیث کو چھوڑ دیا. وجہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں, واعتقادهم, ان کا اعتقاد یہ ہے, ان ظاہر القرآن, کہ قرآن کا ظاہر جو ہے, من العموم, عمومات میں سے, عمومیات میں سے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوفیوں کے نزدیک, حنفیوں کے نزدیک کہ جو ظاہر قرآن ہے وہ عام ہے, اور عام جو ہے وہ اس کی دلالہ قطعی ہے, اور جو خاص اس کی دلالہ ظنی ہے. الٹا سمجھتے ہیں جمہور, الٹا ہے جمہور. باقی تین فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں عام جو ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے افراد ہیں, بعض وقت ایک فرد بھی ممکن ہے, سارے بھی ممکن ہے, تو جو خاص ہے اس کے عمل کیا جائے گا, عام کو چھوڑ دیا جائے گا. تو ان کے نزدیک جو جمہور ہے جو عام ہے, کیونکہ اس پہ عمل ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا, اگر خاص ہے جو عام کو چھوڑنا پڑے گا, تو جمہور کے نزدیک عام جو ہے وہ ظنی ہے قطعی نہیں ہے, اور خاص جو ہے وہ قطعی ہے. کوفیوں کے نزدیک الٹا ہے, عام قطعی ہے اور خاص ظنی, اس لیے خاص کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جیسا فرماتے ہیں کہ ان کے اعتقاد کے ظاہر قرآن جو ہے من العموم یعنی قطعی دلیل ہے عمومیات میں سے, ونحوہ مقدم غیر نص الحدیث, اور یہ مقدم نص حدیث پر, حدیث پر مقدم اور آگے ہے. ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا, اور بعض اوقات مصیبت ہوتی ہے جو ظاہر نہیں اسے ظاہر سمجھ بیٹھتا ہے, جیسا کہ ہوا ہے. میں مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں. لما في دلالات القول من الوجوه الكثيره, کیونکہ دلالات قول سے ایک ہی نص میں جو عام ہے بہت سارے وجوہات ہیں, اوجوہ ہیں, پاسبلٹیز ہیں, جن کی وجہ سے اس عموم کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ولہذا یہ مثال ہے, اس کو لکھ دیں مثال. اسی وجہ سے کوفیوں نے کیا کیا, ولہذا رد حدیث الشاہد والیمین, کوفیوں نے حدیث الشاہد اور یمین کو چھوڑ دیا. یہ حدیث شاہد الیمین کیا ہے, یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ جب میں بات پوری کروں پھر بتاتا ہوں. وَإِنْكَانَ غَيْرُهُمْ, اور ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں, يَعْلَمُ أَنَّ لَيْسَ فِي الظَّاهِرِ قَائِمًا يَمْنَعُ الْحُكْمَ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ, دوسرے علماء کوفی کو مخالفت کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب شاہد گواہ اور قسم کو لے لیا جاتا ہے تو ظاہر قرآن کی مخالفت نہیں ہوتی. وَلَوْ كَانَ فِيهِ ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ هِيَ مُفَسِّرَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُمْ, اور اگر ظاہر اور اگر آپ کو اس میں تضاد نظر آتا ہے, مخالفت بھی نظر آتی ہے, تو حقیقتاً سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے ان کے نزدیک. اچھا اس کی مثال دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الدین میں گواہی کے اعتبار سے, کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ فاستشهدوا برجلین, دو مرد, دو گواہ ہونا چاہیے لین دین کے معاملات میں. اچھا اگر دو گواہ نہ ہو, ایک گواہ ممکن ہے لین دین کے مسئلے میں؟ کسی نے قرض لیا اور جس نے لیا وہ انکار کر, میں نے نہیں لیا. جس نے قرض, اس کے پاس ایک گواہ تو ہے, دوسرا گواہ تھا نہیں, ایک گواہ کو بلا لیا. قرآن مجید میں دو گواہ ہونے چاہیے, دو مرد, ٹھیک. اس کے پاس ایک گواہ ہے تو ایک گواہ جائز ہے؟ جائز ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں جائز ہے. کیوں بھائی؟ استحباب ہے, بغیر دلیل کے کون سنے گا آپ کی بات؟ دلیل دیکھیں آپ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں, جس میں عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا بیمین و شاہد, ایک گواہ قسم اور گواہ سے. یعنی جب دوسرا گواہ نہیں تھا تو اس شخص نے قسم کھائی اور ایک گواہ بھی لے کے آیا, تو قسم اور گواہ دو گواہوں کی جگہ پر متعین ہو گئے. حدیث ہوئی ہے کہ نہیں؟ حدیث موجود ہے نا. جس کو یہ حدیث نہیں ملی وہ کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں. تو یہ تو عذر ہے, وہ تو دو گواہی لے گا ورنہ پھر وہ فیصلہ نہیں کرتا. لیکن جس کو حدیث ملی ہے, حدیث تو ہے, کوفی نے حدیث پڑھی ہے, مزے کی بات ہے, کیوں چھوڑا ہے؟ بارکہ, وہ کہتے ہیں ظاہر اور قرآن سے یہ ٹکراتی ہے. ظاہر قرآن دو ہیں, یہ حدیث ہے, اس میں ایک گواہ اور ایک قسم ہے, تو حدیث کو چھوڑتے ظاہر قرآن کیونکہ قطعی ہے, اس کو لے لیتے ہیں. اگرچہ غلطی ہے, اجتہادی غلطی ہے, اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم لوگ, اور شیخ سلم بن تیمیہ رحمۃ اللہ بھی تسلیم نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کا عذر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيه من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. إمام الشافعي قاعدة بيان كياه اسم عملي میں کہ حدیث کو ظاہر قرآن کی وجہ سے نہیں رد کیا جاتا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک معروف رسالہ ہے اس موضوع کے تعلق سے، یہ قاعدہ کیا ہے امام شافعی کا اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ کون سا ہے؟ اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے آغاز کریں گے، کیونکہ بات علمی بات ہے، چند خوبصورت مثالیں ہیں اور سنت کی اہمیت کی چند انشاءاللہ ان علماء کی زبانی چند باتیں سنیں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ٹائم ہوا ہے، چلو چائے پی لیں، 10:30 ٹائم ہو گیا، کافی ہے. چند سوالوں کا جواب دیتا ہوں میں اور تب تک آپ چائے پی لیں. پہلا سوال ہے، بچہ پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد جب اس کے سر کے بال نکالے جاتے ہیں، کیا اس کے سر پر زعفران کو دودھ میں گھول کر لگانا صحیح ہے؟ لگانا صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا کیا ہم ایسا کرنا چاہیے؟ یہ سوال اصل میں انگلش میں لکھے ہیں، یعنی رومن میں، اس لیے اردو پڑھنے میں مشکل مجھے پیش ہو رہی ہے. سنت طریقہ بچے کے عقیقے میں جو ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے. اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کیا جاتا ہے. لڑکے کے بال جو ہے وہ منڈوائے جاتے ہیں اور ان بالوں کے عوض میں چاندی جو ہے وہ صدقے میں دی جاتی ہے. بعض روایات میں، ضعیف روایات میں آیا ہے کہ اس بکرے کا خون بچے کے سر پہ لگایا جاتا ہے، اور بعض میں زعفران کی بات بھی آئی ہے. یہ بات درست نہیں ہے، اگرچہ بعض سلف یہ کرتے تھے لیکن یہ قول مرجوح ہے. فلمیں دیکھنے میں کیا خرابی ہے؟ فلمیں دیکھنے میں کیا خرابی ہے؟ اللہ علیہ وسلم، فلمیں دیکھنے میں کیا اچھائی ہے؟ کوئی اچھائی تو ہو تو ہم کہیں گے اس میں یہ چیز اچھی ہے. فلمیں دیکھنے میں بے پردگی ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اور وقت ضائع کرنا ہے نافرمانی میں، گانے ہیں، بجانے ہیں. کون سی خرابی نہیں ہے مجھے یہ بتایا تو صحیح، کوئی ایک اچھائی تو بتائے. جو ان کے پاس ایک اچھائی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح جو ہے، جب تک آپ معاشرے جیسے نہیں بنو گے، معاشروں کی ڈیمانڈ کو نہیں سمجھو گے، جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں دو گے، تو معاشرہ سدھرے گا نہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کو سدھارنے میں جد و جہد کر رہے ہیں، اور حقیقت معاشرے کو بگاڑنے میں بڑا ہاتھ ہے. معاشرہ بگڑتا کیوں ہے؟ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے وہی کرتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے آج کل دیکھیں، بچے میں زبان، لو اسٹوری اور گانے بجانے، اور ساری خرابیں کہاں سے؟ یہ فلمی ڈرامے سے تو آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ جو تھوڑا سا وقت تھا بچوں کے پاس یا عورتوں کے پاس، گھر یا مردوں کے پاس، جو تھوڑا سا وقت تھا یعنی دنیا کی مسائل سے نکلنے کے بعد، جو تھوڑا سا راحت کا وقت تھا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے تھے، جس میں وہ کوئی علم حاصل کر سکتے تھے، جس میں وہ اپنے عقیدے کو سمجھ سکتے تھے، جس میں وہ کوئی کسی کو نصیحت کر سکتے تھے، تو اس خیر کے وقت کو، جو بڑی غنیمت ہے، واللہ فارغ وقت بڑی غنیمت ہے. اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتیں مغبوب ہوتی ہے کثیر من الناس, بہت سارے لوگ دو بڑی نعمتوں سے دھوکے میں ہیں. کون سی ہے؟ الصحت والفراغ, تندرستی اور فراغت, فارغ وقت. تو فارغ وقت اگر فلموں میں لگا دیا جائے یا ڈراموں میں لگا دیا جائے, آج ہمارے بچوں کی زندگی دیکھے, فلمیں تو ہیں اور کیا ہے, بالکل فلمی زندگی ہے. ان کے رہن سہن دیکھیں, ان کے لباس دیکھیں, ان کے بولنے کا انداز دیکھیں. والدین کہتے پھر بچے ہمارے سنتے نہیں, بچے جو ہمارے سامنے بولتے ہیں. فلموں میں ہوتا کیا ہے؟ یہ کچھ تو ہوتا ہے. فلم آپ کو کون سا ادب سکھایا جاتا ہے؟ ہمیشہ بے ادبی ہوتی ہے, بدکاری ہوتی ہے. ہیرو کی جب تک وہ ہیروئن ہوئے تو ہیرو بن نہیں سکتا. ہیرو اگر لڑکے کو چھیڑتا تو وہ ہیرو ہے, ولن چھیڑتا تو بےچارا ولن ہے, وہ تو اس کی تو خیر نہیں نا, اس کو تو سارے مارتے بھی ہیں اور آخر تو وہ ذیل و خوار ہوتا رہتا ہے. تو بچے کیا سیکھتے ہیں؟ پھر ہوتا کہ ان ڈراموں میں فلموں میں بڑا گھر اور خوبصورت نوجوان ہیرو جو ہے, بڑے اس کے پاس طاقت ہے, وہ جو 10 لوگوں کو مار لیتا ہے 20 کو بھی مار لیتا ہے بغیر پسٹل کے, وہ یعنی ویلن کے پاس بندوقیں وغیرہ ہوتی ہے, ایک بھی خالی ہاتھ جاتا ہے اور یہ اس کے بڑے اس کے پاس کمالات ہیں, نعوذ باللہ. تو ہماری بچے کیا دیکھتی؟ وہ یہی دیکھتی کہ شادی کی وہ شادی ایسے شخص سے ہونی چاہیے, گھر بھی طرح بڑا ہونا چاہیے. میرے بھائی میں آپ کو حقیقتیں بتا رہا ہوں, بعض بچوں کے گھر برباد ہوئے, طلاقیں ہوئی ہیں اس وجہ سے. یہ خواب دیکھا کرتی تھی, والدین نے یہ خواب دکھایا اسے, کتنا بڑا گھر ہوگا, اتنی خوبصورت زندگی ہوگی اور کھلا ڈلا ماحول ہوگا, لڑکے لڑکے ایک ساتھ ہوں گے, گپ شپ ہوگی, بیچ پہ جانا ہوگا, گانے سننے ہوں گے, یہ ہوں گے. گھر میں جاتے شادی کے بعد چھوٹا سا گھر ہے, دو کمرے ہیں اور اس میں جو خاوند باہر جانے نہیں دیتا, پردہ پہننا پڑتا ہے, بے پردگی تو منع ہے, جھگڑا ہوا, رونا دھونا ہوا. تھوڑے عرصے کے بعد 22 سال کے لڑکے کو طلاق ہوئی ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پھر یہ سوال کرتے فلمیں دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ آپ کو ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے. جب کسی سے کہتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرو تو جواب ملتا ہے کہ ہم بہت بیزی ہیں, ٹائم نہیں ملتا. تو ایسے لوگوں کو ہم کیسے نصیحت کریں؟ سبحان اللہ, ٹائم کہاں ملے گا؟ جو ملتا وہ فلمیں دیکھ لیتے ہیں, ڈرامے دیکھ لیتے ہیں. اچھا بس دونوں سوال ایک ساتھ کر دیے. بھائی ٹائم تو ہے, مجھے یہ نہ پتا میرے پاس ٹائم نہیں. میں سچ بتاؤں آپ کو, ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا ہے لیکن اچھے کام کے لیے, فائدہ مند کام کے لیے نہیں ہوتا. پلیز بی آنےسٹ ود یور سیلف. ہر یہ بندہ خود اپنے آپ سے دیکھ, اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ لیں. واقعی ہمارے پاس ڈیلی آدھا گھنٹہ نہیں ہے؟ یوں سینے پہ ہاتھ رکھے, جو بھی مجھے سن رہا ہے اس وقت, اب دل پہ ہاتھ رکھے کہ آدھا گھنٹہ 24 میں سے آپ کے پاس نہیں ہے جس میں آپ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں. میرا رب کون ہے؟ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے؟ کتنی انعامات اور احسانات اس رب کے میرے اوپر. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں, واللہ اتنی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها. جن مریضوں کو ریڈیشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, خاص طور چہرے پہ, جن کو منہ پہ وہ کوئی کینسر ہوتا ہے, نعوذ باللہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے, تو ان کی وجہ سے جو سلیوری گلینڈ ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ کام کرنا چھوڑ دے تو جو سلائیوا جو ہے تھوک ہے نا منہ کے اندر, یہ سلائیوا جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں, منہ پورا ڈرائی ہو جاتا ہے. میرے بھائیو اگر کئی حالات کی ایسے یوں حالات ہوتے ہیں, منہ کھول کے بس بیٹھے ہوتے ہیں, منہ بند بھی نہیں کر سکتے, اگر تھوڑی حرکت کرتے ہیں تو کریکس پڑ جاتے, خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے منہ کے اندر سے, بات کر نہیں سکتے. بعض کا سانس لینا بھی کافی تکلیف دہ ہوتا ہے, کھانے کی دور کی بات ہے. یہ جو نعمت ہمارے پاس ہے ہمارے منہ کے اندر ہے, کون اسے ریگولیٹ کرتا ہے؟ کس کے حکم سے یہ چلتا ہے؟ ابھی آپ چائے پی رہے ہیں, یہ بسکٹ کھا رہے ہیں, بسکٹ جو منہ میں ڈالتے ہیں وہ فوراً تر ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنے زیادہ کیوں ہوتا ہے کہ منہ کے باہر نکلنا شروع ہو جائے سلائیوا؟ کیا خیال ہے؟ کس نے کہا کہ بالکل یعنی جیسے کہتے ہیں ملی میٹر کی بنیاد پر جتنی ضرورت اتنی نکلتا ہے، زیادہ ہو تو آپ کھا نہیں سکتے، سر منہ سے باہر نکل آئے گا، کم ہو تو آپ اس کو چبانے سے نگل نہیں سکتے، یہاں پہ آپ کے زخم پڑ جائیں گے. یہ ریگولیٹر کہاں سے آئے؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں، اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے حوالے کر دے اور یہ ریگولیشن ہم کرنا شروع کر دیں نا، واللہ کوئی شخص زندہ نہ رہ سکے. ہمارا پتہ ہے ہمارے بس میں کیا ہے، ہمارا کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ہم یہ لقمہ اٹھائیں؟ حلال، شرط یہ ہے کہ حلال ہو اور اس کو یوں منہ کھول کے ڈال لیں، چبائیں. جب ہم نگل لیتے اپنی مرضی سے، آگے کیا ہوتا لقمے کے ساتھ؟ واللہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں، وہ کیسے جہاں سے جاتا ہے گزرتے ہوئے، معدے میں کیسے جاتا ہے، وہ ڈائجسٹ کیسے ہوتا ہے، معدے سے کب نکلتا ہے، انٹسٹائن میں کب جاتا ہے، وہاں سے کب وہ خوراک بن کے خون میں ملتا ہے، جگر میں کب جاتا ہے، اس میں سے فلٹریشن کیسے ہوتی ہے، وہ صاف کیسے ہوتا ہے، گندگی بن کے کیا گندی چیز وہ الگ ہوتی ہے، اچھی چیز الگ ہوتی ہے، اچھی چیز اندر رہ جاتی ہے، بری چیز نکل جاتی ہے. اگر یہ ہمارے بس میں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حوالے کرتا، بھائی ٹھیک ہے رزق میں نے تمہیں دینا، گھر میں بیٹھے رہو اور دنیا کے پورے خزانے تمہارے قدموں میں، اور اتنی بڑے دسترخوان ہوگا اب جہاں تک آپ کی آنکھ جاتی ہے وہ پورا بھرا ہوا ہوگا، لیکن جب لقمہ منہ میں جائے گا نا اور نگل لیں گے، پھر آپ نے خود اسے کنٹرول کرنا ہے، خود اسے سے اپنی مرضی سے اچھی چیز بھی نکالنی ہے، بری بھی نکالنی ہے. میں نے تمہیں تمہارے حوالے کیا، کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ واللہ 24 گھنٹے بھی کم ہے، 24 گھنٹے بھی کم ہے ایک لقمے کو اس کے منزل مقصود تک پہنچانا. جب بایو کیمسٹری پڑھی تھی، جب ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تو واللہ ایسے سٹیجز سے یہ نوالا گزرتا ہے، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. واللہ اگر اس کریم کا کرم نہ ہوتا، اس رحمان و رحیم کی رحمت نہ ہوتی، واللہ ہم زندہ ہونے کے لائق ہی نہیں ہوتے. لیکن جب اللہ تعالی نے وقت بھی دیا، صحت بھی دی، تو ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے. اگر نہیں ہے تو اس رب کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہمارے پاس. واللہ افسوسناک بات ہے، اور مجھے کہتے بھی شرم آتی ہے. 60-70 سال عمر ہوگی بعض لوگوں کی، آدھے قبر تک پہنچے ہوئے، ابھی تک ان کو نہیں پتا کہ اس دنیا میں آئے کیوں، اللہ ان کو پیدا کیوں کیا. جمعے کی نماز مشکل سے پڑھتے ہیں، مشکل سے. نام عبداللہ ہے، محمد ہے، عبد الرحمن ہے، خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں، لیکن کردار کیسا ہے؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ بے علم کے لیے، اللہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، صرف زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ روزانہ، نہیں آدھا گھنٹہ، اچھا 10 منٹ تو ہے، 10 منٹ روزانہ نکالے اور شریعت کا بنیادی علم سمجھنے کی کوشش کریں. چند بنیادی سوال ہیں، دور نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ ان بنیادی سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہے، پھر آپ زندہ رہنے کا لائق بھی نہیں ہے میرا خیال ہے. آخری سوال ہے، ایک شخص کو دعوت دی جس کا تعلق موسیقی سے، میوزک سے تھا، تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام بھی فلوٹ بانسری بجاتے تھے، یعنی میوزک کی دلیل، داؤد علیہ السلام فلوٹ بجاتے تھے، بانسری بجاتے تھے، اس لیے میوزک جو ہے وہ حلال ہے. پہلی بات اچھی طرح سمجھیں ذرا، داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اور داؤد علیہ السلام کی اتنی خوبصورت آواز تھی، جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے آسمان پہ. تصور کیا آپ نے؟ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ، وہ خوبصورت آواز تھی. داؤد علیہ السلام بانسری بجایا نہیں کرتے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف ابو موسیٰ اشعری کے تعلق سے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایسی سریلی آواز دی جیسے داؤد علیہ السلام کی بانسری تھی, اتنی تمیزمار من مزامیر داؤد علیہ الصلاۃ والسلام. تو کسی جاہل نے یہ سمجھا کہ وہ فوٹ بجایا کرتے تھے. میرے بھائی یہ حدیث ہے, یعنی داؤد علیہ السلام کتنی خوبصورت آواز تھی کہ سننے والا جو میوزک سنتے ہیں ان کو فلوٹ اچھا لگتا ہے تو ان کی آواز اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی. اور سید ابو موسیٰ اشعری جب قرآن یہ پڑھتے تھے تو ان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی. اور بعض اوقات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو موسیٰ اشعری کو فرماتے کہ آپ مجھے ذرا اللہ کے کلام سنائیں. اور ایک بار سورہ نساء کی آیت پڑھتے رہے, جب بات گواہی پہ آئی کہ ان پر گواہ رہنا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رک جاؤ ابو موسیٰ. اور سید ابو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے. دوسری بات, بعض اسرائیلیات میں اگر کسی نے یہ بات بیان کی ہے کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بانسری بجاتے تھے تو وہ غلط ہے, کیونکہ تورات اور انجیل اور زبور جو موجود ہے تحریف شدہ ہے, اور ان کے نزدیک, یہود و نصارہ کے نزدیک نبی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ بدکار لوگ, بے ایمان لوگ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے کرتے بعض انبیاء کو قتل بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا یقتل الانبیاء بغیر حق, اللہ نے دل پہ مہر لگا دی نا, تو بات تعجب کیوں دل پہ مہر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کو قتل کرنے والے تو بھائی مہر الگ ہو تو کیا کروں. سبحان اللہ. تو اس جب ہم بات کرتے ہیں ایمان بالرسل, اس لیے بات کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو انبیاء کی شان میں گستاخ تھے. گستاخی کیا کرتے تھے؟ گستاخی انبیاء تھے. اور اس کی موجودہ تورات میں اور انجیل میں جو تحریف شدہ ہے اس میں انبیاء کے تعلق سے ایسی بات واللہ بیان کرنا شرم آتی ہے. داؤد علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا ایک کمانڈر تھا, اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی. داؤد علیہ السلام کی آنکھیں اس کی بیوی پہ تھی. داؤد علیہ السلام نے اس کمانڈر کو آگے بھیج دیا, ایسی جگہ پر بھیجا جہاں پر اس کا آنا ممکن نہیں تھا تاکہ وہ مر جاتا وہاں سے. جان بوجھ اس کی ایسی جگہ پہ بھیجا جہاں پر اس نے مرنا تھا. اور پھر اس کی بیوی کو انہوں نے نعوذ باللہ جب وہ مر گیا تو اس کو لے لیا. اسرائیلیات میں بعض مفسرین نے اس روایت کو لے لیا. عجب بات دیکھیں آپ, اور اس کا ذکر بھی کیا ہے. میرے بھائی انبیاء کے شان میں گستاخی جو ہے ہرگز جائز نہیں ہے, اور ایمان بالرسل جو ہے وہ عقیدے کے اصول میں سے اصل ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم جب پڑھاتے ہیں ارکان ایمان کیوں لوگوں کو اکثر بیان کرتے ہیں, لوگ اس چیز سے غافل ہیں, پتہ نہیں ہے. اور اسی تحریف شدہ تورات اور انجیل میں ہے نعوذ باللہ کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو بیٹیوں سے زنا کرتا تھا. نعوذ باللہ. لوط علیہ السلام کے پیارے نبی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو تصور کر سکتا ہے؟ ان للہ ان الیہ راجعون. آج دیکھیں آج کی موجودہ کرسچینٹی نصارہ جو ہے ان میں انسسٹ عام ہے. جانتے ہیں انسسٹ کو کیا معنی ہے؟ زند المحارم. کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑتے, بھائی بہن کے ساتھ زنا کر لیتا ہے, اور کہتے ہیں بائبل میں اس کی دلیل ہے. نعوذ باللہ. اور کئی کیسز پکڑے گئے امریکہ میں اور یورپ میں جو بائبل کی وجہ سے نعوذ باللہ اپنی بہنوں سے زنا کاری کیا کرتے تھے. نعوذ باللہ. تو بھائی ایسی باتیں کوئی مسلمان دیکھے, اگر آپ گانا بجاتے ہیں تو آپ گناہ تو کر رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا جب امت میں خصب بھی ہوگا اور مسخ بھی ہوگا. خصب جانتے ہیں؟ زلزلے زیادہ زمین دھسنا شروع ہو جائے گی. مسخ جانتے ہیں؟ شک میں تبدیل ہو جائے گی. کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گانے بجانے واہر ہو جائیں گے اور قینات گانے والے بھی واہر ہو جائیں گے. واہر جانتے ہیں؟ عام ہو جائیں گے, کثرت سے ہو جائیں گے. آج آپ دیکھ لیں کوئی بھی چینل کھول لیں آپ, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ عجب بات ہے واللہ عجب. اور لوگ کہتے ہیں یہی تمدن ہے, یہی ترقی ہے, یہی کمال ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دور فرمائے ایسے کمالات سے. ہم ایسے ٹھیک ہیں میرے بھائی, اگر یہ کمال ہے تو ہم نعت سے ٹھیک ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. وہ بعض لوگ کہتے ہیں دلیل ہی نہیں ہے کہ گانا بجانا حرام ہے, نعوذ باللہ. اور بعض فاضل لوگوں نے کہا ہے, یعنی بعض قرآن کی تلاوت کرتے تھے خوبصورت آواز میں, ان کو دھوکے میں کسی نے مبتلا کیا کہ اللہ کے بندے کتنی خوبصورت آواز گانا گا دو. اسے پھر جا کے دیکھا شریعت کے نصوص میں اور اسے کچھ نظر آیا کچھ نظر نہیں آیا, اور کہہ دیا بھی گانا جو ہے وہ شرعاً حرام نہیں ہے, فتویٰ دے دیا. اور کئی ایسے قرآت جن کی آواز خوبصورت ہے, یعنی بعض معاصرین میں سے بھی جنہوں نے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ چند گانے بھی گا دیے. کہاں قرآن مجید کی تلاوت, کہاں یہ نور اللہ تعالیٰ کا فرمان, کہاں یہ عزت تھی یا عظمت تھی, اور کہاں پر آپ کو زمین کے نیچے بھی گرا دیا گانا گا کے. اور جسارت دیکھیں, اس پہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے, تو ایسی دلیل کے بارے میں کیا کہیں گے آپ. صحیح حدیث جو ابھی میں نے بیان کی ہے, اور خصف اور مست کی وجہ بن رہے ہیں ایسے لوگ جو ہیں آج امت میں, جو مصیبتوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے, ایک اس گناہ کرتے گناہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے تو معاف کرتا ہے, اسے توفیق بھی دیتا ہے. وہ سمجھ اس دن میں کھٹکا رہتا ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں, وہ جو گناہ کرتے کرتے وقت آتا ہے کہ وہ تنگ آ جاتا ہے اور توبہ بھی کر لیتا ہے. مصیبت تب ہوتی جب گناہ کرتے ہوئے سمجھتا کہ گناہ ہے نہیں, اور پھر اس کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کی دلیل ہے ہی نہیں, یہ میرے پاس یہ دلیل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے کوئی فلوٹ کی آواز سنتے تھے کیا کرتے تھے, دونوں کان بند کر دیتے تھے, جہاں پر گانا سنتے دونوں کان اپنے انگلی سے بند کر دیتے تھے. صحابہ کرام یہی کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ساتھ تھے, تو کہیں سے آواز ہے میوزک کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان بند کر دیا, چلتے رہے. پھر آگے جا کے سر عبداللہ بن عمر سے پوچھتے ہیں ابھی آواز ہے, کہتے ہیں پھر اپنی کانوں سے انگلی نکالی. کیا وجہ ہے, اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے کیوں منع کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود ایک شخص تھا, سنگر تھا, بجانے والا تھا, آواز بھی خوبصورت تھی. سردر میں گزرتے ہوئے تو شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کی آواز بہت اچھی ہے, اگر یہ اللہ کے کلام کے لیے ہوتی. نصیحت دیکھی, مختصر چلے گئے. اس نے پوچھا یہ کون ہے اپنے ساتھیوں سے, کہتے ہیں ہذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے, صحابی ہے عبداللہ بن مسعود. کہ اس نے میرے بارے میں کہا, فوراً جو اس کے ہاتھ میں آلہ تھا موسیقی کا وہ فوراً توڑ دیا اور توبہ کر لی اور اس برے عمل کو چھوڑ دیا. پھر بھائی گانا بجانا حرام ہے, اور اس یہ جو باتیں کرتے ہیں واللہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی. اور آخر میں اگر یہ صحیح بھی ثابت ہو جائے کہ دو علیہ الصلوۃ والسلام بجائے کرتے تھے, کہ وہ ان کی شریعت تھی, ہماری شریعت میں حرام ہے, اور یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ ہر نبی کی اپنی شریعت ہوتی ہے. میں یہ کہ اگر حقیقت نہیں ہے, اگر یہ ثابت بھی ہوتا تب بھی ہماری شریعت میں حرام ہے, اور ہماری شریعت ناسخ ہے پچھلی شریعت کی, جتنی شریعتیں گزری ہیں ہماری شریعت ناسخ و منسوخ ہو چکی ہیں, تب بھی کسی بھی صورت میں اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ زندہ ہو کے آ جائیں, ما وسعہ الا اتباع, ان پر بھی لازم ہو تک میں اتباع کرتے ہو, اپنی شریعت کو چھوڑ دیتے. موسیٰ علیہ السلام العزم من رسل میں سے ہیں. اور ایک شخص آ کے کہتے دود علیہ السلام فول بجایا کرتے تھے, اس لیے میں میوزک بجاتا ہوں. ان للہ وان الیہ راجعون. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ٹھنڈی ہوگی یہ کیا میٹھا پکوڑا ہے؟ لے آپ بھی لے,
دیکھ رہا ہوں سر کافی.
کیا ٹائم ہو گیا؟
پونے گیارہ,
گیارہ بجے
مکمل.
یہ نکال دے گا نا تو میں اٹھوں گا, آپ نے باندھا ہوا مجھے. بھائی کہ سوال ہے اہلِ بدعہ کے ساتھ سلف کا جو رویہ تھا آج ہم وہ اپنا سکتے ہیں یا نہیں, یا ہمیں اپنانا چاہیے کہ نہیں, یہ سوال ہے آپ کا. دیکھیں اہل بدعہ, اہل بدعہ ہر دور میں ہر زمانے میں, اور اہل بدعہ جو ہیں وہ مختلف زمانوں میں ان کے مختلف حیثیت اور حالات رہے ہیں. وہ سلف صالحین کے زمانے میں وہ مغلوب تھے, غالب نہیں تھے. جب وہ مغلوب تھے تو سلف صالحین نے ان کے ساتھ سختی کے رویے سے, اور ہے یہ آپ کیے سلف صالحین ان سے سختی سے پیش آتے تھے, راستہ بھی چھوڑ دیتے تھے, اور یہی حکمت تھی اس وقت, یہی کرنا تھا. اور سلف کے زمانے ہمیشہ مغلوب رہے ہیں. وقتی طور پہ ایک مرتبہ ان کو طاقت ملی معتزلہ کو, اور وہ حاکم تک پہنچ چکے, اور اس زمانے میں بھی حکمت عملی یہی تھی کیونکہ مخالفت تو کرنی تھی لیکن سختی کم ہو گئی تھی. جب غالب ہوئے اپنے موقف پر ڈٹے رہے, اور بعض علماء نے مجبور ہو کر یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق, یہ کہہ دیا مجبوری کے تحت, کہنا بھی جائز ہے جب آپ کی جان خطرے میں ہو. مکرہ جو ہے وہ اگر کفریہ بات کر بھی لیتا ہے تو اس کا عذر اس کے پاس ہے, لیکن اپنے موقف سے ہٹے نہیں بعض علماء. لیکن جب تک ان پاس اقتدار نہیں تھا, طاقت نہیں تھی, تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مخلوق ہے انسان جماعت علماء میں سے. تو یہ مسئلہ تب ہوا جب ان اقتدار ملا اور ان کو تقویت ملی. آج کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, یاد رکھیں نمبر ایک کہ علم حاصل کریں. علم نور ہے, جتنی علم میں ترقی ہوگی اتنی آپ کو سنت اور بدعت میں فرق نظر آئے گا. یہ فرقان تب تک نہیں آپ کو نظر آئے گا جب تک آپ علم نہیں حاصل کرتے, اور علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے صرف کتابوں سے نہیں. اگر آپ کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں اگر آپ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. نمبر دو, اہل بدعہ کو پہچانے کون ہیں اہل بدعہ, اور ان کے جو معاونین ہیں یا معیدین ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. جب آپ یہ سمجھ لیتے کہ فلان بدعتی ہے یعنی اہل بدعہ میں سے ہے, تب آپ دیکھتے کہ حکمت عملی کیا ہے اس کے ساتھ رہنے میں, اس کو نصیحت کرنے میں, یا اس کو حجر کر کے چھوڑنے میں. اگر فائدہ اس کے لیے خاص طور پہ بدعتی کے لیے اور آپ اپنے لیے اس میں ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں تو نصیحت کرتے رہیں, اور اس کا اثر آپ کو فوراً یا کچھ عرصے کے بعد نظر آ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑ ہمارا راستہ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو بھائی, ہم ایسے ہی ہیں ایسے رہیں گے, کیوں ہمارے باپ دادا کے دین کو خراب کرنے آئے ہو. تو ایسے لوگ جو ہیں آپ کو روک ٹوک دیتے ہیں اور فتنے کا سبب بنتے ہیں, تو آپ رک جائیں اور مزید یعنی ان کو نصیحت نہ کریں اور نہ ہی اس فتنے کے وجہ بنے. اور بعض لوگ قبول کرتے ہیں, بعض لوگ ہیں وہ مخالفت بھی نہیں کرتے اور قبول بھی کرتے لیکن کچھ دیر کے بعد. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ تعلق کی جب میں بات کرتا ہوں یہ غلط نہ سمجھے کہ ان کے گھر میں آنا جانا دوستی اور محبت نہیں, اہل بدعہ سے محبت نہیں کی جاتی. بتاؤں میں آپ کو, اہل بدعہ جو ہیں جو بدعہ مکفرہ کر دار اسلام سے خارج ہیں ان کے احکام کافروں کے احکام ہیں, جو بدعہ غیر مکفرہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ جیسے موحد فاسق ہوتا ہے ویسے ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے. وہ مومن ہیں اپنے ایمان سے, فاسق ہے اپنی بدعت اور کبیرہ گناہ سے جو وہ کر رہا ہے. تو اس سے محبت اس کے ایمان کی وجہ سے, نفرت اس کی بدعت کی وجہ سے ہے. لیکن اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا, آنا جانا اور بچوں پر برا اثر ہونا یہ جائز نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے کہ مصلحت اس میں ہے کہ آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آتے جاتے بھی ہیں, بعض اوقات اس کو بلاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے گھر میں بھی جاتے ہیں ملنے کے لیے نصیحت کے لیے, یا آپ کا کلیگ آپ اسے بات جاری رکھتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نظر آتی ہے آپ کو, تو خیر ہے اس کو جاری رکھیں الحمدللہ, اور دلیل کے ساتھ بات بیان کریں ہمیشہ الوداع کے ساتھ. صرف یہ نہ کہیں کہ تم لوگ بدعتی ہو جو فلان عالم نے یہ کہا ہے. الوداع کے ساتھ طریقہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے بتاؤ جو وہ کر رہے بدعت کیوں ہے, اس کے پاس آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ بدعت ہے, کیوں بدعت ہے, پھر بتائیں کہ حق کیا ہے دلیل کے ساتھ. اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ فلاں بدعتی ہے بس, آپ کا جو امام ہے جو استاد بدعتی ہے, یہ کافی نہیں ہے, اور نہ کوئی آپ کی بات ایسے سنتا ہوں, نہ اس میں کوئی خیر ہے. بتاؤں میں آپ کو, اگر آپ نصیحت کرنی ہے تو صحیح طریقے سے نصیحت کریں. آپ جو عالم ہے اس نے یہ غلطی کی ہے, کس جگہ پہ غلطی کی ہے, اس کی ریکارڈنگ ہے, بک ہے, کوئی حوالہ ہے وہ سامنے رکھے. غلط کیوں ہے یہ بیان کرو, اس کی دلیلیں غلط کیوں ہیں وہ بیان کرو, صحیح کیا ہے وہ کہو, وہ بیان کرو. اگر آپ کو خود پتہ ہے تو ٹھیک, ورنہ علماء کے اقوال سامنے رکھو, اور آپ کے عالم آپ کے قول کیوں صحیح ہے اس کی دلیل کیا ہے, اور دونوں دلیلوں میں کیا فرق, اس کی دلیل کیوں مرجوح, آپ کی دلیل کیوں راجح ہے. یہ طریقہ میں نے دیکھا ہے, بہت مؤثر ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ کافی لوگوں میں تبدیلی بھی آئی ہے. اگر آپ نصیحت کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے, ایک انداز ہے. سلف بھی جب کسی کو روکتے یا ٹوکتے تو دلیل کی بنیاد پر, یہ ہمیشہ ان کا طریقہ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھتے کہ حجر کرنا یہ مصلحت ہے, اور حجر کرنے سے ان سے دوری اختیار کرنے سے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں, یہ وہ اپنی بدعت سے دور ہو جاتے ہیں, اگرچہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, آپ کا رشتے دار کیوں نہ ہو, اگر آپ اسے دوری اختیار کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو پھر تو آپ حجر کریں وقتی طور پہ, اور تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے اور سیدھا ہو جائے. اس کے بہت ساری تفصیل ہے علماء کی. پھر یہ بھی فرق ہے کہ بدعت کی طرف بلاتا ہے یا نہیں بلاتا, بدعت مکفر ہے ابھی جیسے میں نے کہ بدعت غیر مکفر ہے, اس کی بڑی تفصیل ہے. لیکن اس میں جو حکمت ہے, حکمت کے ساتھ دعوت دیا کریں, بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ. ظاہر جب دعوت دیں گے سب اہل سنت نہیں ہوں گے, بدعتی بھی ہوں گے, اہل سنت میں سے بھی ہوں گے, فاسق بھی ہوں گے, فاجر بھی ہوں گے, مختلف لوگ ہوں گے. امام بقیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے لوگوں کو تین قسمیں جن کو آپ دعوت دیتے ہیں. پہلی قسم وہ لوگ جو حق سے بالکل دور ہیں, پہلی قسم وہ لوگ جو حق چاہتے ہیں, حق چاہتے ہیں, حق کے قریب بھی ہیں, لیکن ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ حکمت سے بلائیں گے, حکمت سے فوراً وہ قبول کر لیتے ہیں, تو ان کے لیے حکمت ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو حق کو نہیں جانتے اور مخالفت بھی نہیں کرتے, مخالفت نہیں کرتے, حق کو جانتے بھی نہیں ہیں. جب آپ ان کو کوئی بات نصیحت کرتے, بات سناتے ہیں, کوئی دین کی طرف بلاتے ہیں, تو وہ قبول کر لیتے ہیں. حکمہ ور موعظۃ الحسن, یہ موعظۃ الحسن کے لیے, دل نرم کرنے کے لیے. وعد و عید کی آیات و نصوص بیان کرتے ہوئے کہ دل نرم ہوتے اور وہ حق قبول کرتے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کو دعوت دیتے ہیں جو حق نہ تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں, مخالفت بھی کرتے ہیں. لوگوں کے کون سا طریقہ ہے, وجہ دل ہوں بلت احسن, تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اور اہل بدع ان تینوں میں ہو سکے, بعض اہل بدع ایسے ہیں جو حق کو نہیں جانتے, وہ جاننا بھی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ حکمت کے ساتھ بلاتے ہیں فوراً قبول کر لیتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہیں جانتے نہیں چاہتے لیکن مخالفت نہیں کرتے, وہ عید حسن ایسے وہ براہ راست پہ آ جاتے ہیں. اور تیسرے جو مخالف ہوتے ہیں, جو آج ہماری امت میں یعنی جو خاص طور جو مدارس میں بیٹھے ہیں, عام طور پہ جو لوگوں کو اہل حق کے خلاف اکساتے ہیں, لوگوں کے لیے جادل ملتے احسن, جیسے میں نے بیان کیا, دلیل کی بنیاد پر آپ لوگوں کو نصیحت کریں تو انشاءاللہ قبول کریں گے. واللہ اعلم. اگر کسی قاری کی آواز پسند ہے تو اس کی آواز کی قرت سن سکتے ہیں, دل کے ساتھ بتا دیجئے مہربانی. اللہ نے کسی کو اگر اچھی خوبصورت آواز دی ہے تو اس آواز کو سننے میں کیا حرج ہے, سنیں, اللہ آپ کو رضا خیر دے. شاید غالباً یعنی سوال کسی بہن کا ہے, عورتوں کی طرف سے ہے, شاید وہ یہ کہیں کہ مردوں کی آواز اگر پسند ہے تو ہم سن سکتے ہیں, وہ غیر محرم مرد ہے, اگر اچھی لگے قرآن مجید کی قرآن کیا ہم سن سکتے ہیں. جی ہاں بالکل سن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی آواز سنیں, بشرطے کہ فتنے کا باعث نہ بنے. فتنے کا باعث کس طریقے سے, قرآن تو پڑھ رہا ہے, کہ اگر آپ کے دل میں ایسی محبت جاگ جاتی ہے, اگر آپ دیکھنا پسند کرتی ہیں, اگر آپ قریب ہونا پسند کرتی ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. شریعت کے حدود ہیں, اگر آپ اللہ کے لیے, بات اللہ کے لیے ہوتی ہے, قرآن مجید کی آواز اس قاری کی آپ کو پسند ہے اور اللہ کے لیے پسند ہے, تو حدود شریعہ میں رہ کر انشاءاللہ ایسی آواز غلط سننے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اس کے چند کہہ رہے کہ میں کانٹریکٹ ہے کام کا کسی کافر کے ساتھ, اور چند مہینے باقی رہتے ہیں, کہتے ہیں میں اس کانٹریکٹ سے نکل سکتا ہوں. وہ کہہ رہا کہ اگر میں اس کو تھوڑا کوئی پیسے جو ہے فیس جو ہے دے دوں, وہ مجھے کانٹریکٹ سے آزاد کر دے.
میں کہ یہ سوال ہے کہ میں ایک غیر مسلم یا کافر کے ساتھ بزنس کرتا ہوں, اور میں جو کانٹریکٹ مدت ابھی باقی ہے ختم نہیں ہوئی, میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں, نکلنا چاہتا ہوں, کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کانٹریکٹ کو چھوڑ دوں, یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں اسے کچھ رقم کچھ اماؤنٹ دے دیتا ہوں تو وہ راضی ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اپنے وعدے پورے کرو, جو وعدہ آپ نے پورا کیا, جو وعدہ آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ پورا کرو اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس صورت میں جو سائل سوال کر رہا ہے, اگر جسے وعدہ کیا ہے اور کانٹریکٹ ابھی ویلڈ ہے, ختم نہیں ہوا ہے, اور وہ راضی ہو جاتا ہے کہ کانٹریکٹ کو ختم کرنے میں, چاہے عوض کے ساتھ یا بغیر عوض کے, یعنی چاہے آپ پیسہ دیں تب بھی راضی, نہ دیں تب بھی راضی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اسے آگاہ کرتے ہوئے, اسے بتاتے ہوئے کہ آپ اس کانٹریکٹ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, وہ اجازت دے دیتا ہے, اس پہ راضی ہو جاتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کانٹریکٹ ختم کر سکتے ہیں وقت سے پہلے. لیکن دھوکہ نہیں دے سکتے آپ, اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو آپ پر شرعاً لازم اس کانٹریکٹ کو پورا کریں, اس کی مدت پوری کریں. ہاں اگر آپ کچھ, جیسے سائل نے سوال کیا کہ میں کچھ فیس یا کچھ عوض دینا چاہتا ہوں, کچھ مال دینا چاہتا ہوں, اور وہ راضی بھی ہو چکا ہے, تب تو کوئی حرج نہیں, آپ اس کو یہ پیسہ دے دیں اور آپ اس کانٹریکٹ سے آزاد ہو جائیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. آخر میں ایک بات, دو منٹ میں ایک بات رہ گئی, یہ ریکارڈنگ جو ہمارا بڑا بحث ہے, ہم